مسلمانوں پہ آتی ہیں، کافر کے لیے جنت ہے، وہ آزاد ہے،
وہ فحاش ہے، وہ عریانیت کا بانی ہے، وہ فحاشیت کا بانی ہے، زنا اس کا مقصد ہے، شراب اس کا مقصد ہے، جوا اس کا مقصد ہے، قتل و غارت اس کا مقصد ہے، عورت کی حیا کو توڑ دینا اس کا مقصد ہے، بچوں کی بڑوں کی آنکھوں میں حیا کی پتلیوں کو ختم کر کے بے حیائی لے کر آنا ہمیشہ ہمیشہ کافروں کا مقصد ہے۔ مسلمان اپنے مقصد سے پیچھے ہٹتا ہے، کافر نہیں ہٹتا، کافر نہیں ہٹتا، وہ 24 گھنٹے وہاں پر لگا ہوا ہے اور مسلمان اپنے دین سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہ سوراخ جس وقت کنگن پہنتا ہے آنسو بہتے ہیں، حضرت عمر بھی یہاں پر اپنے آنسو بہاتے ہیں، صحابہ کے آنسو بہتے ہیں، وہ اسلام اور کلمہ اور اس کی طاقت و دولت۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیمت کے مال مسجد نبی کے فرش پہ ڈھیر کر دیے، یہ صحابہ تھے جن کے سامنے سونا آ جائے، ہیرا آ جائے، دولت آ جائے، کچھ بھی آ جائے، کبھی اس پر نظر نہیں جمی، کبھی نیت خراب نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کے دور کا بیت المال اسلام آج اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آج بیت المال میں سفارش ہے، بیت المال سے کرسچن مال لیتے ہیں، بیت المال سے مرزائی مال لیتے ہیں، بیت المال سے غریب لوگوں کے بجائے امیر لوگ مال لیتے ہیں، ایم پی اے ایم این اے جہاں پہ سائن کر دیتا ہے بیت المال اس کو پیسے دے دیتا ہے، یہ نام کا بیت المال ہے، کرپشن کا مرکز ہے، بددیانتی کا مرکز ہے۔ بیت المال کے اندر وہ صفات نہیں ہیں جب بیت المال ہوتا تھا، گلیوں میں سائل نہیں ہوتا تھا، سڑکوں پہ سائل نہیں ہوتا تھا، کسی جگہ پہ سوال کرنے والا نہیں۔ پھر مرد تو مرد ہے، عورت کی کیا مجال ہے کہ وہ باہر نکل کر سوال کرے، باہر نکل کر فقیر بنے، باہر نکل کر سوال کی گنجائش ہے۔ بیت المال کے اثرات ہوتے، ہمارا بیت المال کس کام کا ہے؟ کوئی حق والے کو حق نہیں ملتا، سفارشی کو سب کچھ مل جاتا ہے، جن پر زکات نہیں لگتی وہ کھا پی جاتے ہیں۔ بیت المال اگر عروج پہ آ جائے، بیت المال اگر انصاف پہ آ جائے، بیت المال کے اندر اگر کرپشن ختم ہو جائے، بیت المال کا نظام اور اس کا امام ٹھیک ہو جائے، تو خدا کی قسم کوئی سائل نہیں ہوتا، کوئی بندہ فقیر نہیں بنتا، کوئی بندہ اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ کون سی امت ہے جس کے اندر بیت المال صحیح چلا ہے؟ وہ صحابہ کا دور تھا جن کے سامنے ہیرے آئے، فرمایا مسجد نبی کے فرش پر ڈال دو، سونے آئے، مسجد نبی کے فرش پر ڈال دو، سواریاں آ گئی۔ ایران کا شہزادہ تھا، وہ مر گیا اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں، سامنے ان کو لایا گیا، حضرت عمر نے فرمایا کھڑا کر دیا جائے، ان کو کھڑا کر دیا گیا، فرمایا ان کے چہروں سے نقاب ہٹا دو، یہ باندیاں ہوتی ہیں تاکہ ان کی قیمت لگ سکے اور باندی کو فروخت کیا جائے اور اس قیمت سے بیت المال کو مضبوط کیا جائے۔ لیکن وہ باندیاں وہ تھی جو کلمہ پڑھنے کا عہد کر چکی تھی اور انہوں نے کہا ہم اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹائیں گی۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، درہ اٹھایا، مارنے لگے، حضرت علی نے منع فرما دیا، فرمایا دیکھو ہلکی قوم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے بلکہ انصاف کرنا چاہیے، اب تو فتوحات ہو چکی ہیں۔ پھر یہی وہ 3 باندیاں تھیں جن میں سے ایک کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہوا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہوا اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ دوسری باندی کا نکاح آپ کا کیا گیا محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، ان سے کیا گیا۔ اور تیسری باندی کا نکاح حضرت حسین کے بیٹے ہیں، حضرت علی جن کا لقب زین العابدین ہے، ان سے کیا گیا۔ پھر ان کے بطن سے 3 صحابہ پیدا ہوئے، 3 عالم پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء بنے اور دنیا کے اندر ان سے علوم اسلامی پھیل گئے۔ یہ حضرت عمر کی روایات بتا رہا ہوں کہ باندیاں تقسیم، سونا تقسیم، ہیرے تقسیم، جواہرات تقسیم، اور سوراخ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے گئے، اس کو شہزادہ بنایا گیا، اس کو بلند کر دیا گیا، دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت کیسر و کسرا کو جس وقت نچوڑ کر فتوحات مل گئی، اس وقت ایک سوراخ جو میرے نبی کے انعام کی لالچ میں گمراہ ہو چکا تھا اور حضور کے پیچھے آیا تھا، اس کے چہرے کو دکھا کر بتا دیا تھا کہ ایک دن فتح ہوگی، تو مسلمان ہوگا، تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ یہ میرے نبی کی پیشن گوئی بھی تھی اور معجزہ بھی تھا۔ پیشن گوئی اس کو کہا جاتا ہے، معجزہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ معجزہ جب مکمل ہوا تو صحابی کے ہاتھ سے ہوا، حضرت عمر کے ہاتھ سے ہوا۔ اس وقت سراقہ بھی مسلمان بن چکا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے ذہن میں آ چکا تھا۔ خدا کی قسم، سراقہ بن مالک کو جس وقت یہ پہنائے گئے، پورے صحابہ میں عجیب کیفیت تھی، اللہ کیا ہے فتح اسلام، کیسے خوبصورت ہے یہ نظام، کیسا خوبصورت ہے یہ کمال۔ آج بھی جب مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی، اللہ خلافت اسلامیہ کی آغوش میں جب لے گا، تو خدا کی قسم آپ دیکھو گے مہنگائی کیسے ختم ہوتی ہے، غربت کس طرح جاتی ہے، غریب امیر کا تفاوت کیسے ٹوٹتا ہے۔ جس طرح مسجد میں امیر بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ آج ہمارے ہاں یہ نظام قائم ہے۔ جبکہ پادریوں کے ہاں اور مرزائیوں کے ہاں جائیں تو وہاں پر طبقہ جو اول ہوتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج ہماری مسجدیں کھلی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ نماز میں آگے پیچھے جو مرضی کھڑا ہو جائے، اللہ کا شکر ہے کم از کم مسجدوں میں امیر غریب اللہ رب العزت کے قوانین کے مطابق کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں امید ہے کہ یہی روایات ہیں جو ہمیں خلافت اسلامیہ کے موڑ کی طرف لے کر جائے گی، اور اللہ وہ اسلام کا نظام انشاءاللہ العزیز ان قریب آپ کو دکھائے گا۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اتریں گے، پوری دنیا پر اسلام کا علم، اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے گا۔ فتح کی ایک کمال کی خوشی ہوتی ہے، سکون ہو جاتا ہے، تمانیت ہو جاتی ہے۔ کیسر و کسرا کے دندانوں کو توڑ کر نبی پاک علیہ السلام کے دین کو غالب کرنے والا عمر فاروق اس وقت بھی جب آیا تھا، اس نے کہا تھا میں مدینہ سے اور مکہ سے یہودیوں کو نکال کر تمام کی تمام چیزیں ان کی ختم کر کر مکہ اور مدینہ کو پرسکون بنانا چاہتا ہوں، تاکہ میرے نبی کے فرمان کی خواہش مکمل ہو جائے۔ آج لا کہتے خلافت آ گئی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے، ہمارے ٹی وی جائیں گے، ہماری فحاشی جائے گی، ہماری داڑھی آئے گی، ہماری ٹوپی آئے گی۔ آپ کو نہیں پتا کہ خلافت کیسی خوبصورت چیز ہوتی ہے، خلافت شہد کی طرح ہے، ہر بندہ اس کو چوسنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ خلیفہ بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے، امت اس کے پاؤں پکڑ کر اس کو خلیفہ بناتی ہے، ریکویسٹ کر کے اس کو خلیفہ بناتی ہے، گزارش کر کے اس کو خلیفہ بناتی ہے۔ خلافت جبر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، امارت نہیں ہے، اسمبلیوں کا نظام نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کا نظام نہیں ہے۔ سکون چاہتے ہو تو اللہ سے مانگا کرو، اللہ خلافت عطا فرمائے۔ وہ سراقہ جیسے بندے کو عزتیں ملی، کیسے اٹھایا، کیسے بلند کیا، کیسے عزتیں ملی، وہ رسول پاک کا پکا پکا مہمان بن گیا، جنت میں آپ کا رفیق بن گیا، جبکہ دشمن بن کر آیا تھا، قاتل بن کر آیا تھا، لالچی بن کر آیا تھا، سب کچھ کر کے آیا تھا، لیکن مسلمان کے پاس محنت کا میدان ہے، امید کا میدان ہے، اس کو مت چھوڑو، ہر مسلمان پہ محنت کرتے رہو۔ کیا آپ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ نواز شریف کو مسلمان کامل کرے اور اس کو داڑھی عطا فرمائے اور وہ پلٹ جائے اور اس پہ تبدیلیاں آ جائیں اور وہ توبہ کر جائے اور وہ اللہ والا بندہ بن جائے؟ یہ سارے سیاستدان کیا اللہ ان کا انقلاب نہیں لا سکتے؟ کیا اللہ ان کو تبدیل نہیں فرما سکتے؟ کیا یہی مجاہد نہیں بن سکتے؟ کیا یہی اللہ والا نہیں بن سکتے؟ کیا ان کو اللہ اس طرح عزت نہیں دے سکتا؟ اس لیے ان کے لیے بھی دعا کیا کرو، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو تبدیل فرما دے، اللہ ان کو اسلامی نظام کا محل بنا دے، اللہ ان کو ایسی صفات پیدا فرما دے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، مرنا ہے۔ اللہ کے نبی سراقہ کو واپس کر کر جب آگے چلے، سیدنا ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ ہیں، عامر بن فہیرہ ساتھ ہیں، آپ کو راستہ دکھانے والا عبداللہ بن عریقہ آپ کے ساتھ ہے، چار بندوں کا قافلہ جس وقت بڑھتا ہوا جا رہا ہے، شام کے ملک سے تجارت کرنے والا ایک صحابی آیا جس کا نام حضرت زبیر تھا، جو ہر مقام پہ نبی پہ فدا ہوتا تھا، اپنے بیگ میں کپڑے لے کر آئے تھے، اور ان کو بیچنا چاہتے تھے، ایک سفید سوٹ نکالا میرے نبی کو دیا، دوسرا سفید سوٹ نکالا سیدنا ابو بکر کو دیا۔ اور نبی علیہ السلام ویسے بھی سفید سوٹ کو پسند فرماتے تھے، اللہ کے نبی نے اس سفر میں وہ سوٹ بھی پہنا، حضرت ابو بکر نے بھی وہ سوٹ پہنا۔ اللہ کے نبی یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، عجیب قدم ہے، عجیب نظام ہے، خدا کی قسم یہ قدم بڑے قیمتی تھے، یہ قدم انقلاب کی طرف تھے، یہ قدم ملکوں کی کایا پلٹنے کی طرف تھے، یہ قدم بہت عظیم ہستی کو بہت عظیم جگہ کی طرف لے جا کر ایک عزت اور ایک مرکز بنانا چاہتے تھے۔ راستے میں ایک صحابی آیا جس کا نام بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بھی جب پتا چلا، پہلے مسلمان نہیں تھے، حضور کی لالچ میں آئے، مجھے 100 اونٹ ملیں گے، میں بھی ان کو گرفتار کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ 70 فوجی بھی تھے، آپ 71 آدمی تھے۔ بڑھتے ہوئے جب میرے نبی کے پاس آئے، نبی کو دیکھتے رہ گئے، آپ کی آنکھوں کو دیکھتے رہ گئے، کفر مٹ گیا، ظلم مٹ گیا، شرک مٹ گیا، 100 اونٹوں کا لالچ مٹ گیا، 70 فوجیوں کے ساتھ آنے والا بریدہ اسلمی صرف آپ کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور حضور سے کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ جیسا بندہ جب مدینہ میں جائے اور اس کے پاس کوئی نشانی نہ ہو، میری غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی، میں چاہتا ہوں ایک علم رسول ہونا چاہیے، علم اسلام ہونا چاہیے، جس کے بعد آپ جائیں تو آپ کا وہ جھنڈا بھی آپ کے ساتھ بڑھتا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بریدہ نے کہا اور تو کوئی کپڑا نہیں، میرا یہ سفید رومال ہے، میں اس کو ایک بانس کے ساتھ باندھوں گا اور میں آپ کے ساتھ مدینہ میں اس علم کو لے کر داخل ہو جاؤں گا، اور یہ علم میرے نبی علیہ السلام کی نبوت، رسالت، عصمت، ان تمام چیزوں کا ایک وعدہ ہوگا، اور قیامت تک اللہ اس کی عزت و حرمت کو باقی رکھے گا۔ آج بھی وہ علم اسلام موجود ہے، اللہ والوں کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس جھنڈے کو صحابہ نے گرنے نہیں دیا، اگر ایک بازو کٹ گیا ہے دوسرے میں پکڑا ہے، اگر دوسرا بازو کٹا ہے جہاد میں پھر اس میں پکڑا ہے، اگر اس میں بھی پڑ گیا ہے اپنے منہ کے جبڑوں سے پکڑا ہے، جب وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں دوسرے صحابی نے اس کو اٹھایا ہے، اور یہ قیامت تک علم رسول چلتا جا رہا ہے۔ بریدہ اسلم اسلام کا جھنڈا بنانے والا، نبی کے علم کو دکھانے والا، مدینہ میں حضور کے ساتھ چلنے والا، اس بانس کو پکڑ کر اس جھنڈے کو دکھانے والا، اس کا نام بریدہ اسلمی ہے، اور یہ جھنڈا قیامت تک اس دنیا میں قائم قائم رہے گا، کبھی جہاد کی صورت میں، کبھی ہجرت کی صورت میں، کبھی حج کی صورت میں، کبھی فتح مکہ کی صورت میں، کبھی بدر کی صورت میں، کبھی حنین کی صورت میں، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر۔ یہ اس جھنڈے کی شاخیں ہیں جو آج بھی آپ امت مسلمہ میں رسول اکرم کے دین کو لے کر چلنے والے اہل اسلام ساری دنیا میں نظر آتے ہیں۔ یہ بریدہ اسلمی تھا، خوش قسمت صحابی تھا جس نے حضور کو دیکھا، چہرے پہ نگاہ پڑی، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ بھول گیا، سارا قافلہ مسلمان ہوا، خود مسلمان ہوا، اپنے ہاتھوں سے جھنڈا اٹھایا اور اس کو بنایا اور میرے نبی کے ساتھ چلنے لگ پڑا۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور چل رہے تھے، راستے میں دھوپ آ گئی، سیدنا ابو بکر صدیق کے ذہن میں خیال آیا کہ اپنے نبی کو کچھ آرام کرواؤں، مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خیال تو سیدنا ابو بکر صدیق کو تھا، لیکن ارادہ اللہ کا تھا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن القاء ابو بکر صدیق کو ہوا۔ سامنے ایک چٹان تھی، بڑی خوبصورت تھی، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار میں صفائی کے اندر اپنی فدائیت دکھائی جو دنیا کا کوئی آدمی نہیں دکھا سکتا، اس طرح آپ اس چٹان کے اندر بھی داخل ہوئے اور حضور اکرم علیہ السلام کے لیے جگہ کو صاف کیا۔ میرے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چٹان میں آرام فرمائیں، باہر کے اندر میں خیال رکھتا ہوں، کوئی آنے والا ہوگا میں آپ کا دفاع کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کو آرام کروا رہے ہیں، خود آرام کی توجہ نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، غار سور لے لے، یہ چٹان لے لے، یہ آگے چلنے والے مراحل لے لے، کہیں پر آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق کی نیند کا تذکرہ نہیں ملے۔ خوبصورت دفاع ہے۔ میرے نبی علیہ السلام آرام فرمانے لگے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ باہر آئے، سامنے دیکھا کہ ایک بکری بکریوں کو چروانے والا آیا، آپ نے اس کو بلایا، تو کون سے خاندان سے ہے؟ اس نے کہا میں فلاں خاندان سے ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اس خاندان کو جانتا ہوں، یہ بتا تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اس دودھ کو نکالو، اس نے کہا میں نکال دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں میں نکالوں گا، ہاتھوں کو دھو کر خود نکالا۔ پھر آپ نے پوچھا برتن ہے؟ اس نے کہا برتن ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے اس کو دھو لے، گندے برتن میں دودھ نہ نکالنا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ نکالا، کچھ اس نے نکالا، پیالہ بھر گیا۔ اس سے پوچھا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی سایہ چاہتا ہوں۔ کہا تجھے سایہ بھی ملے گا اور محمد رسول اللہ کا دیدار بھی ملے گا، اللہ نے تیری نعمتوں میں اللہ کی طرف سے اضافہ کر دیا ہے۔ چنانچہ جس وقت وہ دودھ نکلا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس کو گرم کیا اور آگے بڑھے۔ رات کو دیکھا حضور اکرم سوئے ہوئے ہیں، انتظار کرتے رہے۔ جب آقا کی آنکھ کھلی، سامنے سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، گلاس کے اندر دودھ پکڑا ہوا ہے، میرے نبی علیہ السلام کو پلایا۔ آپ نے فرمایا بس، کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیجئے۔ آپ نے اور پیا، پھر آپ نے فرمایا بس، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیجئے۔ آپ نے اور پیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جملے بڑے خوبصورت ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دودھ پلایا، پھر پلایا، پھر پلایا، حتی رضیت بشربہ، یہاں تک کہ نبی کے پینے کی کیفیت کو دیکھ کر میں خوش ہو گیا اور میں نے سمجھا کہ اب اللہ کے نبی سراب ہو چکے ہیں۔ قربان جائیں ان صحابہ کے ہاتھوں پر جنہوں نے ہمارے نبی کو پلایا، اپنے ہاتھوں سے جنہوں نے کھلایا، اور اما عائشہ صدیقہ جیسی پاک دامن صحابیہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے دانتوں سے مسواک چبا کر میرے نبی علیہ السلام کے نبوت کے آخری عمل کے وقت آپ کو پلائی اور مسواک دی اور آپ نے وہ چبائی، یہ ہستیاں کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ سعادت نہ مجھے ہے، نہ یہ سعادت آپ کو ہے، نہ یہ سعادت کسی اور کو ہے۔ کسی اللہ والے کو کھلا دینا یا پلا دینا، یا نبوت کو کھلانا یا اس کو پلانا، یا اس کے صحابی کو کھلانا یا اس کو پلانا، یہ وہ شعبہ ہے جو بعد میں کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ پہلی امتیں تو وہ تھی کہ ان کے بعد نبی اور آتے تھے، ان کو یہ امیدیں تھیں، مگر یہ نبی آخری ہے، رسول آخری ہے۔ اس نبی کو پلانے والا اور اس کو کھلانے والا اور اس کو ساتھ لے کے چلنے والا جو صحابی بن سکتا ہے، وہ کائنات میں کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا، نہ یہ رتبہ کسی کو نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ تو وہ ہیں جن کا نام لے لے تو آپ کو خدا جنت کا تمغہ دے دیتا ہے، جن کا کام لے لے تو آپ کو خدا جنت کا تمغہ دے دیتا ہے، جن کے خاندان میں آ جائے اللہ آپ کو جنت کا تمغہ دے دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دودھ پلایا، حضور اٹھے، سفر آگے بڑھا، پیچھے سے کچھ گروہ قریشیوں کا ابھی تک بھی آپ کی تلاش میں تھا۔ میرے نبی علیہ السلام چلتے رہے، ایک ایسا قافلہ آیا جس نے حضور کے بارے میں دریافت کیا لیکن جواب دینے والے نے اس کو ہٹا دیا۔ پھر حضور آگے بڑھتے گئے، مدینہ قریب آتا گیا، راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام مقام قدید ہے، وہاں پہ ایک اما جی رہتی تھی، ان کا نام ام معبد ہے۔ اللہ رب العزت اس عورت کی طرح سب عورتوں کو صفات بنانے کی توفیق دے۔ ابھی وہ مسلمان نہیں تھی، ابھی میرے نبی کو اس نے نہیں دیکھا تھا، ابھی ہمارے رسول کو اس نے نہیں دیکھا تھا، لیکن دیکھنے سے پہلے ہی آنے والوں کو کھلایا بھی کرتی تھی، پلایا بھی کرتی تھی۔ وہ ایک مرکز تھا، وہ ایک جگہ تھی جہاں پہ بڑی شہرت تھی۔ میرے نبی جب اندر تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق جب اندر تشریف لے گئے، اس نے عام مہمان سمجھا، انہوں نے گوشت مانگا، اس نے کہا نہیں ہے، کھجوریں مانگی، اس نے کہا نہیں ہے۔ میرے آقا وہاں پہ بیٹھ گئے، ام معبد حضور کو دیکھتی رہ گئی اور رسول پاک علیہ السلام کچھ گفتگو نہیں فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ بتا یہاں پر بکریوں کے اندر دودھ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یہ بکریاں وہ ہیں جن کو آج تک کسی نر نے نہیں چھوا، ان میں دودھ کیسے آ سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دیکھ کسی میں تو ہوگا، کہا کسی میں بھی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جا ان کو پکڑ کے لیا، یہ حضور اکرم علیہ السلام ہے۔ جب بکریاں لائی گئی، اللہ کے حبیب خود آگے بڑھے، آپ کا دست مبارک تھا، آپ بیٹھ گئے، بکری کو ہاتھ لگایا، دھنو کو ہاتھ لگایا، دودھ آ گیا۔ اس کے بعد باقی لوگ پیئیں گے۔ سب سے پہلے ام مابد نے پیا جن کے ہاں دودھ کئی عرصے سے موجود نہیں تھا، اور اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری بکری لے کر آ، وہ لے کر آئے اس سے نکالا، میرے نبی نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بلایا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تیسری بکری لے کر آ، اس سے دودھ نکالا، عامر بن فہیرہ کو بلایا، پھر عبداللہ بن اریکر کو بلایا، پھر میرے نبی علیہ السلام نے غلاموں کے بعد، نوکروں کے بعد، حضور اکرم علیہ السلام نے ام مابت کے بعد، سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد دودھ آخر میں پیا، اور آپ نے فرمایا ساقی القوم آخرهم شربا، جو پلاتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے، چاہے محمد رسول اللہ ہو وہ بھی ساقی بنتا ہے، وہ بھی نکالتا ہے۔ دنیا میں تفاخر کرنے والا، تکبر کرنے والا، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی سے دائیں بائیں ہونے والا امیر ترین طبقہ، ذرا ان چیزوں پہ غور تو کرے، کیا آپ اس چیز کا ظرف رکھتے ہیں؟ پہلے آپ کی شادی میں آپ کا نوکر پی جائے، وہ کھا جائے، وہ کھلا جائے، سب کچھ ہو جائے، پھر اس کے بعد کسی اور کو دو۔ ولیمے بڑے بڑے ہیں، صرف نام یہاں بنتے کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کی اس حدیث کو پڑھو، سب سے گندا اور نحوست والا ولیمہ وہ ہوتا ہے جہاں کسی غریب کو دعوت نہ دی۔ نظام ہے غریب کا کیا قصور ہے؟ اور غریب سے تو اللہ قریب ہے، غریب کے پاس تو ہر وقت اللہ کی ذات ہے، غریب تو ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے، امیر اس بات پر امیر ہے۔ امیر ہونا میرے نبی کی صفت نہیں ہے، گھر بار کوٹیاں گاڑیاں محلات بنانا میرے نبی کی صفت نہیں ہے، آپ کی صفت غربت، آپ کی صفت عاجزی، آپ کی صفت چٹائی پہ سونا، آپ کی صفت کچی مٹی پہ بیٹھنا، آپ کی صفت مٹی کے پیالے میں پانی پینا، آپ کی صفت اس پلیٹ میں روٹی کھانا جس پہ 10 بندے اور بھی شریک ہو سکتے ہو، آپ کی صفت تھوڑی سی روٹی کھانا باقیوں کا خیال رکھنا، آپ کی صفت پہلے ان کو پلانا، اپنا غلام، اپنا خادم، اپنا نوکر جس کو کرایہ پہ لیا تھا آج حضور اس کو پلا رہے ہیں، اور سارے حیران ہیں، ام مابت بھی حیران ہے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ یہ نہیں پیتے، فرمایا میں پلا رہا ہوں، میں سب سے آخر میں پیوں گا۔ جس وقت پیا میرے نبی نے ام مابت سے فرمایا گھر کے سارے برتن لے کر آ، سارے برتن لائی، حضور نے ہاتھوں سے برتن بھر کے دیے، ام مابت کے برتن بھر گئے، پھر ام مابت کہتی ہیں میرے نبی علیہ السلام نے اس وقت اجازت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وضو بھی فرمایا، ایک نماز بھی پڑھی، نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پہ مسواک فرمائی، مسواک کے بعد آپ نے درخت کی جڑ میں تھوک دیا، اور اس درخت پر پھل آیا، زرخیزی آئی، شادابی آئی، نیک لوگ تو نیک ہوتے ہیں لیکن اللہ کا نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کے تھوک میں کیا برکتیں ہوتی ہیں، تھوک میں کیا پاک دامنیاں ہوتی ہیں، خدا کی قسم یہ ہمارے تصورات سے بھی باہر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسواک فرمائی، وہاں پہ تھوک فرما دی، وہ درخت چمک چمک گیا، جو بکری آتی اگر کوئی بیمار ہوتی اس کو اس کے نیچے بٹھاتے تو خدا اس کو شفا دیتا، اگر کوئی مریض آ جاتا وہ اس درخت کے نیچے بیٹھتا اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا، کئی سال تک یہ درخت رہا، کئی سال تک یہ بکری رہی، 17 ہجری یا 18 ہجری کے اندر حضرت عمر کا جو دور تھا اس میں تحت سالی پڑ گئی، بارش رک گئی، اور اس کے اندر یہ بکری اس وقت بھی موجود تھی، اور تحت سالی والے سال کے اندر بھی اس میں دودھ تھا، اور 17 ہجری تک 18 ہجری تک دست نبوت کی برکتیں اس بکری میں ظاہر تھی، اور جس وقت وہ موجود تھا اس سال بھی، اس کو رمادہ کا سال کہا جاتا ہے، تحت سالی کا سال کہا جاتا ہے، یہ وہ سال ہے جس وقت حضرت عمر نے اعلان کیا تھا کہ جب تک اللہ بارش نہیں دیتا حضرت عمر بھی کھانے پینے سے پیچھے رہے گا، کیونکہ عوام کھانے میں پریشان ہے، پینے میں پریشان ہے، عمر کھائے تو کیسے کھائے، بے شک وہ خلیفہ ہے، بے شک وہ امام ہے، سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں اس وقت حضور کے چچا آئے، حضرت عباس تھے میرے نبی کے بڑے خوبصورت چچا، بڑے پیارے چچا، یہ وقت بھی تھا کہ جب حضرت عباس اس وقت کافر تھے، تو رسول اکرم علیہ السلام کے دور میں ان کو قید کیا گیا، عبداللہ بن ابی منافق جو تھا اس کا کرتا ان کو دیا گیا تھا، اور یہ پہن کر تھے، بعد میں ان کو آزاد کیا گیا۔ آج دعا کی گئی، اے اللہ تیرا نبی تو موجود نہیں لیکن آج رسول اکرم علیہ علیہ السلام کا وہ چچا موجود ہے جو کلمہ گو ہے، اور جس وقت ان کی بنائی زائل ہوئی تھی ایک نوکر رکھ کر مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، کبھی مسجد کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہی حضرت عباس ہیں جن کے وسیلے سے رکھ کر سامنے کھڑا کر کر اللہم انا کنا نتوسل بنبیک ونحن الان نتوسل بعم نبیک، اے اللہ پہلے ہم نبی کا وسیلہ دے کے بارش مانگتے تھے، آج وہ نہیں ہے، چچا تو موجود ہے، آج حضرت عباس کا وسیلہ دے کے بارش مانگتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس وقت دعا کی تھی، بارش کھڑے 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 برس رہی تھی اور لوگ حضرت عباس کے چہرے کو چوبا کرتے تھے، واہ تو نے کیا تعلق بنایا ہے اللہ سے۔ اور یہی اس طرح عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے جلسے کے اندر جب بارش رک گئی تھی اور اس وقت عجیب قسم کی دھوپ تھی، گرمی کے موسم میں لوگوں نے کہا تھا کہ نیلا گنبد لاہور کی مسجد میں آج جلسہ ممکن نہیں ہے، اس وقت اس اللہ کے بندے نے جو حضور کا عاشق تھا قرآن حکیم کی آیت پڑھتے ہوئے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھائے تھے، وانزلنا من السماء ماء طهورا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے، یہ کہہ کر اللہ سے دعا کی تھی، اللہ آج ہم تیرے نبی کے دفاع کے لیے یہاں پر جمع ہے، لوگ کہیں کہیں چلے جا چکے ہیں، یہاں گراؤنڈ میں کوئی موجود نہیں ہے، تو بارش نازل فرما دے۔ اللہ نے اس بندے کے جملے کے اوپر بھی بارش نازل فرمائی تھی، ایسا تعلق پیدا کرو، ایسا تعلق پیدا کرو، نیچے پکارے رب اسی وقت جواب دے دے۔ جو حضرت عمر کی سیرت تھی بھی سیرت بھی تھی کہ جب بھی سوچتے تھے اللہ وہی آئے قرآن میں اتار دیتا تھا، یہ ایک نظام تھا اللہ والوں کا، جب زمین پہ نیکیاں تھی، جب زمین پہ نمازیں تھی، جب یہ سارا کچھ تھا، حضرت عباس کے وسیلے سے میرے اللہ نے بارشیں نازل فرمائی تھی۔ صرف نبیوں کا وسیلہ ہو سکتا ہے، باقیوں کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، باقیوں کے عمل کا وسیلہ دو، میرا وسیلہ کیا دو گے، کسی بزرگ کا وسیلہ کیا دو گے، ہمارا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، پتہ نہیں ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بزرگ کی قبر پہ جاؤ تو دعا کرو خدا ان کی نیکیوں کے صدقے سے ہمارا کام کر دے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، مزاروں پہ نہیں جاتے، مزاروں پہ ہم خدا تلاش کرنے نہیں جاتے، مزار والے کے پاس جا کر ہم یہ دعا کرنے کو جائز کہتے ہیں، اللہ اس کی اگر کوئی نیکی ہے اور تو نے اس کو قبول کر لیا ہے، ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس کی نیکیوں کا وصل سر سر سے ہیں، توسل سر سر سے ہیں، وسیلہ دے سر سے، مسئلہ صرف اتنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے جسم کا وسیلہ مانگو، ہم کہتے ہیں نہیں ہم ان کی نیکیوں کا وسیلہ مانگیں گے، نیکی اللہ یہاں قبول ہے تو قوت بن جاتی ہے، اتنے سے جھگڑے پر، اتنے سے جھگڑے پر یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ درباروں کو نہیں مانتے، مزاروں کو نہیں مانتے، کیا نہیں مانتے، ہم خدا نہیں مانتے، ہم ان کو اپنا معبود نہیں مانتے، ہم ان کو اپنا خالق نہیں مانتے، ہم ان کو اپنا مالک نہیں مانتے، لیکن اپنے سے بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، اپنے سے بڑا ولی سمجھتے ہیں، اپنے سے بڑا عقیدت مند سمجھتے ہیں، وہ تو وہ ہیں، وہ تو وہ ہیں، لیکن میرے آقا نے خود فرمایا اللہ لا تجعل قمری رسلا یعبد، میں محمد الرسول اللہ یہ دعا کر کے جاتا ہوں کہ جو میری قبر کو دیکھے تو جنت اس کو دے دینا، لیکن میری قبر کو بت خانہ مت بنانا کہ لوگ مجھے خدا بنا ڈالے۔ وہ خدا کون سا ہے جو نبی خدا بن جائے، ولی خدا بن جائے، صحابی خدا بن جائے، کوئی اور خدا بن جائے، عقیدے کی وضاحت ہے، مزار پہ جائے جائے، دربار پہ جائے جائے، قبر پہ جائے جائے، جس کے مرضی قبر پہ چلے جائے، لیکن ہم وہاں پر خدا تلاش کرنے نہیں جاتے، ان کو خالق نہیں مانتے، ان کو مالک نہیں مانتے، جو کچھ کرنا ہے ہمارے اللہ نے کرنا ہے، اللہ سے ہم یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں اللہ اس قبر والے کی اگر کوئی نیکی تجھے قبول ہو گئی تو اللہ اس نیکی کے صدقے سے مجھے یہ چیز عطا فرما دے۔ واضح بات، دو ٹوک بات ہے، کوئی اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، باقی مزاروں پر جا کر درباروں پر جا کر وہ کام کرنا جو شریعت میں ویسے بھی جائز نہیں، قوالی گانا ڈھول ڈبا، اس طرح کی چیزیں بتاؤ یہ کس کی قبر پہ جائز ہے، بتاؤ یہ کس کی کتاب میں موجود ہے۔ انیت العالمین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے، اس کو اٹھا کر پڑھو، سارے شرک کے دروازے دکھائے گئے ہیں، سب کو بند کیا گیا ہے، وحدانیت کو ظاہر کیا گیا ہے، سورج کی طرح اس کو چمکایا گیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ ظالم لوگ ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ ہم قبروں پہ جا کے ہم کو خدا بنا ڈالے، حاجت روا سمجھ لیں۔ ملنگنی داتا دی، منگتی داتا دی، فلاں دی فلاں، گدے پر، کھوتے پر، گاڑیوں پر، ہر جگہ پر خدا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی۔ بچہ دینے والی سرکار، بچی دینے والی سرکار، شادیاں کروانے والی سرکار، بن مانگے دینے والی سرکار، فلاں سرکار، سب سے حال حال، سب شرک، سب رسم، سب عقیدہ والے والے، دیوبندی بھی اس کو نہیں مانتا، اہل حدیث بھی کوئی نہیں مانتا، بریلوی حضرات میں سے بھی کوئی نہیں مانتا، یہ عقیدہ کسی کا نہیں، یہ تو صرف شرک ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نظام عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عباس کا وسیلہ دیا گیا، وہ زندہ تھے، بارش برس گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، حضرت عباس کے چہرے پہ لوگ چومتے تھے، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، لگتا ہے کہ تجھ سے اللہ واقعی راضی ہے، یہی تو سب سے بڑی کائنات ہے، دنیا کے راضی کرنا کون سا مشکل ہے۔ ابھی وزیر اعظم کے پاس جا کے اس کے پاؤں میں بیٹھ جائے، کہے گا یہی ہے میرے سارے، دنیا کو راضی کرنا کون سا مشکل کام ہے، دو منٹ کی بات، دنیا راضی ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنا، ہمیشہ کے لیے راضی کرنا، یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو حضرت ام مالک جو تھی، ان کی وہ بکری 17-18 ہجری تک زندہ رہی، دودھ دیتی رہی، اور وہ درخت جس پہ آپ نے تھوکا تھا اس کی جڑ میں، وہ سب کے لیے شفا بن گیا۔ پھر جب میرے آقا کی وفات ہوئی، اس رات اس درخت کے پتے جھڑ گئے، ام مابت کہنے لگی لگتا ہے دنیا میں کچھ حادثہ ہو گیا ہے، صبح پتا چلا کہ تھوکنے والا دنیا سے چلا گیا۔ نظام سیرت کا کردار ہے۔ ام مابت سے میرے آقا علیہ السلام رخصت ہوئے، وہیں پر وہ اسلام لے آئی، تھوڑی دیر بعد ان کے میاں داخل ہوئے، ام مابد نے میرے نبی کی صفات بیان فرمائی، ایک آدمی آیا، میں اس کو دیکھتی رہ گئی، آنکھوں میں نور تھا، گردن سے نور کی کرنیں تھی، اس کا سر زیادہ بڑا بھی نہیں تھا، زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا، لمبی گردن والا تھا، ابروئیں اس کی ملی ہوئی تھی، جب وہ بات کرتا تھا ایسے لگتا تھا پوری دنیا پہ اثر کرے گی، جب وہ خاموش رہتا تھا اس جیسا عزت والا کوئی آدمی ہمیں نظر نہیں آتا، جسم کا نہ وہ لمبا تھا نہ وہ چھوٹا تھا، پیٹ اس کا نہ تو بڑا تھا نہ بالکل چھوٹا تھا، قد اتنا خوبصورت، گفتگو اتنی خوبصورت، ایسی ایسی صفات، اور اس نے بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، ہم تو حیران رہ گئے۔ یہ سن کر ام مابت وہ عورت ہے جو میرے نبی کے حلیے کو بیان کرنے کے اعتبار سے سب صحابہ سے آگے ہے، جتنی صفات اس نے بیان کی ہے اتنی کوئی اور نہیں کر سکا، اتنی عربی جملے اسے استعمال کیے ہیں کہ علماء آج تک اس کے ترجمے میں غور کرتے ہیں۔ ایک دیہاتی عورت تھی، لیکن میرے نبی کے محبت کے اثرات اس پہ ایسے ہوئے، اس نے اپنے خاوند کے سامنے عزت کر۔ آج کیا ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے اس کے رسول سے، حضور ایسے تھے، بچپن ایسا تھا، یہ تھا وہ تھا، نعرے لگے 2-4-5-6 صدق اللہ العظیم ہوا تو چلا گیا۔ اس عورت کو دیکھو کہ جس کے ریشے ریشے میں حضور کی صورت بس گئی، سیرت بھی بس گئی، اور سیرت کی ساری کتابیں اٹھاؤ، عربی دانی کے اعتبار سے جو ام مابت نے بیان کیا ہے وہ آج تک کسی نے بیان نہیں کیا۔ حامد نے کہا اچھا، کہا دودھ پی لو، کہا ٹھہرو، دوڑا، میرے نبی علیہ السلام کو ایک مقام پہ پایا جس کا نام مقام قدید تھا، وہاں کے کنواں ہے جس کو ام مابت کا کنواں کہا جاتا ہے، وہیں میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پر مسلمان ہوا، واپس آیا، ام مابت سے گھر خالی کر دو، دے دو سب کچھ، ہم بھی اس نبی کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ نبی ہے تو ہم بھی ہیں، نبی کے بغیر کیا چیز ہوتی ہے؟ کوٹھیوں میں رہنے والے، محلات میں رہنے والے، رات کو 10 بجے 12 بجے سونے والے، ہوٹلنگ کر کے 2 بجے آ کے سونے والے، صبح 10 بجے اٹھ کے جانے والے، اپنی انڈسٹری میں بیٹھ کر آتے ہیں، رات کو پھر آئے اور کھانا کھایا اور 12 بجے تک 2 بجے تک جاگتے رہے۔ ارے اللہ کے بندو، نماز کتنی پڑھی، نمازیں کتنی پڑھی، نمازیں کتنی پڑھی، کوئی نہیں پڑھی، کوئی نہیں پڑھی، کوئی نہیں پڑھی، اور یہی بندہ اپنے پیسے کے بل پوتے پہ سب سے بڑا عاشق بن جائے، سب سے بڑا شاعر بن جائے، سب سے بڑے پروگرامز کرانے والا بن جائے، سب سے بڑی عقیدتیں بن جائے، نماز ایک نہیں پڑھتا۔ تو میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ مسلمان کے روپ میں شیطان، کون سے پروگرام کی وجہ سے مسلمان بنتا ہے بتائیں؟ جتنا مرضی جلسے کر لے، جب تک نماز نہیں آتی، نہیں آئی، نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، بتائیں کون سی صفت ہے اس میں حضور کی محبت کی؟ آپ اپنے دل میں بتائیں، دل سے سوچے۔ یہی عرض کرنی ہوتی ہے کہ جلسے کرو، جو مرضی کرو، لیکن نبی علیہ السلام کا مذاق کرو نا، مذاق کرو نا۔ چھوٹیاں داڑیاں رکھ کر ان کو سنت کہتے ہو، اپنے جلسے کر کر یہ کہتے ہو کہ جو بندہ اس جلسے میں شریک ہوگا وہ پکا جنتی ہو جائے گا، کبھی یہ کہتے ہو ہمارے پروگرام میں جو شریک ہو جائے گا وہ لیلۃ القدر سے بھی اونچا ہو جائے گا۔ یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا کہانیاں ہیں؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جب آگے بڑھتے گئے، مدینہ والے پریشان اس بات پر تھے کہ جتنا سفر ہے اس سے 3 دن زیادہ لگ چکے تھے، کیونکہ 3 دن جو غار کے تھے وہ مدینہ والوں کے علم سے باہر تھے، ان کی پریشانیاں تھیں، عورتوں کی پریشانیاں تھیں، مردوں کی پریشانیاں تھیں، یہاں تک کہ یہودی بھی میرے نبی کے دیدار کے لیے مدینہ کی سنا پہاڑیوں پر چڑھ کے بیٹھتے تھے، بچے آتے، عورتیں آتی، ہر ایک کو انتظار تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ حضور آگے بڑھتے گئے، آپ کے صحابہ ساتھ ہیں، یہ بریدہ اسلمی کا گروہ بھی آپ کے ساتھ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلہ عمر ابن عوف کے اندر اپنا سب سے پہلا قیام کیا، پیر کا دن تھا۔ جب آپ مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم کی ایک زمین تھی، وہاں پہ ٹھہرے، یہاں پہ ان پہ چھوارے خشک کیے جاتے تھے، پہلے یہ بھی مشرک تھے، بعد میں غزوہ کے موقع پر اللہ نے ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سفر بھی بتا رہا ہے اور اس سفر کی برکات بھی بتا رہا ہے۔ آج بھی مدینہ جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، عمرے والے جا رہے ہیں، میری آپ سے یہی درخواست ہے، کم از کم کم از کم اگر جاتے ہوئے نہیں بن سکے تو آتے ہوئے بن جاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جو میرے پاس سے ہو کر آتا ہے اللہ اس کو کچھ دے کے بھیجتا ہے، یہ بات اللہ اس کو کچھ دے کے بھیجتا ہے، اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، سفر بھی ہوتے ہیں، پیکج بھی ہوتے ہیں، بڑے مقابلے ہوتے ہیں کہ 5 سٹار میں میرا پیکج ہے، 3 سٹار میں میرا پیکج ہے، فلاں میں میرا پیکج ہے، میں اتنے پیسے دے کے جا رہا ہوں، اتنے پیسے دے کے جا رہا ہوں۔ یہ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں، یہ خاندان میں تقسیم کرنے کی ہوتی ہے، یہ بتانے کی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا بھی چلی جائے، ہم سب کچھ دے کر بھی چلے جائیں رسول اکرم کے روزہ پہ، پھر ہر پیکج رکھے ہوتے ہیں، فلاں آدمی گیا جی ماشاء اللہ 2 لاکھ پیکج ہے جی اس کا، 2.5 لاکھ پیکج ہے جی اس کا، بڑی اچھی گاڑی اس کے لے کے جائے گی، بڑی اچھی گاڑی اس کو لے کے آئے گی۔ خدا کی قسم، بس میں ہوتا تو مکہ سے پیدل مدینہ جاتے، حضور کی ایک سنت پوری ہوتی، ہجرت کے سفروں کے نظام ہوتے۔ ہمارے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جوتے نہیں، کہا کہ میں مدنی محمد رسول اللہ کے شہر میں جوتی پہن کے چلوں؟ ہندوستان میں سبز رنگ کے خصے بنتے تھے، وہ پہنے تو ذہن میں خیال آیا کہ گنبد کا رنگ بھی سبز ہے اور میں وہ رنگ اپنے پاؤں میں پہن کے جاؤں؟ عقیدت تو اس کو جانتے، جب دل میں عقیدت تھی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، جو آتا ہے کچھ لے کے جاتا ہے۔ حضرت نے جب دعا کی تو اللہ نے کیا دیا؟ ساری زندگی حدیث میرے نبی علیہ السلام کے روزہ کے پاس بیٹھ کے پڑھتے، اور میں اور آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ ہمارے مولانا حسین احمد مدنی فرماتے تھے کہ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کی سامنے آمنے سب، یہ جو صاحب ہے، ایک نے کہا جی یہ جو صاحب ہے، یہ جو صاحب ہے، یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ نبی دنیا سے چلا گیا، جیسے ہم مر مٹ جاتے ہیں اس طرح نبی بھی ختم ہو چکے ہیں۔ آپ جو بار بار کہتے ہیں یہ جو صاحب ہے، یہ جو صاحب ہے، یہ جو صاحب ہے، یہ جو صاحب ہے، یہ فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں، یہ الفاظ۔ حضور اس وقت حضرت کو غصہ آیا، فرمایا ابھی تجھے پتا چلے گا کہ یہ اس طرح ہماری طرح ختم ہو چکے ہیں۔ اس آدمی نے جب دیکھا تو میرے اللہ نے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت دکھائی۔ عقیدہ نبی اپنی قبر میں ہے، زندہ ہے، اور نہ ان کو کیڑا کھاتا ہے، نہ ان کو کوئی مکوڑا کھاتا ہے، نہ ان کے جسم سے کبھی نعوذ باللہ سمیل آ سکتی ہے۔ آج سے پہلے نیٹ کے اوپر ایک صحابی کی تصویر لائی گئی تھی، بتایا گیا کھدائی کی گئی تو یہاں سے صحابی کی لاش نکلی تھی۔ یہ اہل تشیع کی سازش تھی، ایک تو صحابی کی داڑھی چھوٹی تھی جو انہوں نے بنایا تھا، اور کئی حوالوں سے وہ صحابی کی صفات سے دور تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے تصویر نکالی، دنیا میں یہ بات پھیلا دی۔ اس کے بعد کئی جوانوں نے داڑھیاں چھوٹی کر دی، اور انہوں نے دیکھو یہ صحابی کی تصویر ہے، وہ شہید تھا، جسم ایسا تھا، اور یہ سب کچھ تھا۔ بھئی داڑھی صحابی کی ایسے ہو سکتی ہے؟ کبھی آپ کا یہ عقیدہ بن سکتا ہے؟ چھوٹی داڑھی کبھی کسی صحابی نے نہیں کروائی، پوری تاریخ میں یہ چیلنج ہے ہمارے علماء۔ ایک صحابی بتاؤ کہ جس نے داڑھی اپنی چھوٹی رکھی ہو۔ ان اہل تشیع نے، کیونکہ ان کی داڑھی اس طرح کی ہوتی ہے، انہوں نے یہ چیز پھیلائی کہ اس کو نیٹ پہ پھیلایا، اور ہمارے کئی ساتھیوں نے بتایا کہ یہ صحابی کی تصویر ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ صحابی کو نہیں لگنے دیتا، نہیں لگنے دیتا، قیامت تک نہیں لگنے دے سکتا۔ اس لیے عقیدہ اللہ رب العزت نے سفر میں جو آپ کی برکات رکھی ہیں ان کو اپنا ملحوظ خاطر رکھو۔ آنے والا ربیع الاول ہے، اس میں آپ کے جلسے آ رہے ہیں، سونا آیا تو فلاں ہو گیا، گلیاں سج گئی فلاں ہو گیا، اور ہر چیز کے اوپر ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا کوئی اس پہ شک نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں گلیاں نہیں سجی، آسمان کے ستاروں کی روشنی بھی کم ہوئی ہے، سورج کی روشنی کم ہو گئی۔ جی یہ عقیدہ ہے کہ آسمان کے ستارے روشنی میں کم ہیں، سورج روشنی میں کم ہے، ہر چیز روشنی میں کم ہے، ہمارے نبی کی روشنی ان تمام سے اونچی ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ تو یہ بازار سج گئے، گلیاں سج گئیاں نہیں، ہمارا عقیدہ پوری دنیا، زمین، اللہ کا آسمان، اللہ کے نورانی فرشتے، ان کے نور میں اضافہ ہوا، آسمان کے نور میں اضافہ ہوا، زمین کی سطح میں اضافہ ہوا، آخر تک برکتیں ہوئی، آخر رحمتیں ہوئی۔ لیکن آمد کے نعرے لگانے والا مسلمان خالی نعروں سے مسلمان نہیں بنے گا، پیسے خرچ کرنے سے مسلمان نہیں بنے گا۔ ہمارے نبی کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ایک قسم نبی نام لیں گے تو وہ آپ کی ساری صفات کو جانتا ہے۔ اللہ کی قسم اس ربیع الاول کے مہینہ میں اللہ سے یہ وعدہ کرنا کہ ہم اس نبی کی صفات پہ آنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے الحمدللہ یہ ہجرت کا سفر ہے، آگے مدینہ کی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو انشاءاللہ وہ بیان ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔